ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی زاویہ نگاہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہم یہاں پر یہ بتا دیں کہ تہران کی مرکزی نماز جمعہ کا خطبہ پروگرام زاویہ نگاہ کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زاویہ نگاہ میں ہم پیش کرتے ہیں رواں ہفتے کے بعد اہم واقعات کا جائزہ، تو آئیے پہلے موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
عالمی سامراج کے خلاف جد و جہد کا قومی دن، رہبر انقلاب اسلامی کا خطاب۔ وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل پر افغان صدر حامد کرزئی کی تاکید۔ یمن کے مسائل میں سعودی عرب کی مداخلت۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں گولڈ اسٹون رپورٹ پر بحث۔ ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی اور اس کی ذمہ داریاں۔
جی ناظرین، جیسا کہ ابھی آپ نے ملاحظہ فرمایا، رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے اپنے حالیہ خطاب میں فرمایا ہے کہ ایران کے عوام امریکی حکومت کی بظاہر صلح پسندی کی باتوں کی فریب میں نہیں آئیں گے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے کہا کہ ایران کے عوام اپنی آزادی، خود مختاری اور حقوق کا بھرپور طریقے سے دفاع کریں گے اور اپنے حق سے سر منہ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ملاحظہ کیجیے اس سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ۔
رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی نے فرمایا ہے کہ ایران کے عوام امریکی حکومت کی بظاہر صلح پسندانہ باتوں کے دھوکے میں نہیں آئیں گے اور اپنی آزادی، خود مختاری، قومی حقوق اور مفادات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے عالمی سامراج کی مخالفت کے قومی دن 4 نومبر کی مناسبت سے طلبہ اور شہداء کے اہل خانہ سے خطاب کے دوران ایرانی عوام کے سلسلے میں امریکی حکومت کی گزشتہ 30 سالہ مجرمانہ کارروائیوں اور اقدامات کی طویل فہرست کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر کوئی ایرانی عوام کے حقوق پر دست درازی کرنے کی کوشش کرے گا تو ایران کے عوام پوری قوت کے ساتھ اس کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوں گے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ایران سے مذاکرات کے لیے امریکہ کے نئے صدر باراک اوباما کے گاہے بگاہے بظاہر خوبصورت زبانی اور تحریری پیغامات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اب تک عملی میدان میں جو بھی دیکھا گیا ہے وہ اس نعرے اور ان باتوں کے برخلاف ہے جو اب تک باراک اوباما کی زبان پر آتی رہی ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی کے بقول اسلامی ملکوں، خاص طور پر ایران کے عوام کے سلسلے میں امریکی حکومت کا اب تک کا رویہ امریکہ کی سامراجی اور استعماری سرشت کا ہی آئینہ دار رہا ہے۔ امریکی حکومت نے جو اسلامی انقلاب کی کامیابی سے قبل کے برسوں میں ایران کی شاہی حکومت پر ہر طرح سے مسلط تھی اور ایرانی عوام کی دولت و ثروت دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہی تھی اور جس نے ایران کو بے شمار نقصانات پہنچائے، ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد اپنے کیے پر پچھتاوے کے اظہار، اس کا تاوان ادا کرنے اور ایرانی عوام سے معافی مانگنے کے بجائے ایران کے عوام کے خلاف ہمیشہ سازشیں ہی انجام دیں، اور اس سلسلے میں تہران میں امریکی سفارت خانہ جاسوسی کے اڈے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ ایران کے عوام اور بالخصوص ایران کے جوان طلبہ نے، جنہوں نے پرشکوہ اسلامی انقلاب کو کامیابی سے ہمکنار کیا اور ناقابل بیان جوش و ولولے کا مظاہرہ کرتے ہوئے شاہی حکومت کی بساط لپیٹ دی تھی، اپنی غیرت قومی اور سامراج مخالف جذبے کی بدولت 4 نومبر 1979 کو تہران میں امریکہ کے جاسوسی کے اڈے پر قبضہ کر لیا۔ اسی لیے اس دن کو عالمی سامراج کی مخالفت کے قومی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی کے بقول استکبار سامراج اسے کہتے ہیں جو اپنے مالی، فوجی اور تشہیراتی ذرائع کی مدد سے دوسرے ملکوں کے معاملات میں مداخلت کرتا ہے۔ اس تناظر میں جب امریکی حکومت کے سیاہ کارناموں پر نظر جاتی ہے تو اس کے پیش نظر امریکی حکومت ایک سامراجی حکومت ہے۔ اس وقت برسہ برس کی دشمنی کے بعد امریکی صدر ایک ایسے وقت ایران سے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں جب عملی میدان میں انہوں نے ابھی تک اپنی سابقہ سامراجی پالیسیوں پر عمل کرنے کے سوا اور کچھ نہیں کیا ہے، اور اس وقت بھی کھلم کھلا ایرانی عوام کو دھونس اور دھمکی دے رہے ہیں۔ امریکہ کی مخاصمانہ پالیسیوں کے ہی تحت باراک اوباما نے 2 روز قبل $55 million کے بجٹ پر دستخط کیے ہیں جو ایران کے اسلامی نظام کے خلاف سازش میں صرف کیے جائیں گے۔ اسی لیے رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ امریکی حکومت کی طرف سے بظاہر صلح پسندی کی باتیں اور مسکراہٹیں محض ایک فریب ہے۔ جیسا کہ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا، امریکی حکومت ایرانی عوام کے نزدیک دنیا کی دیگر حکومتوں کے زمرے میں اسی وقت آ سکے گی جب وہ اپنی سامراجی سرشت اور دھونس و دھمکی کی پالیسی ترک کر دے گی۔
اور اب رخ کرتے ہیں افغانستان کا۔ افغانستان کے صدارتی انتخابات میں کامیاب قرار دیے جانے کے بعد افغانستان کے صدر حامد کرزئی نے کہا کہ وہ ملک میں ایک قومی وفاق یا وسیع البنیاد حکومت تشکیل دینا چاہتے ہیں، اور انہوں نے اس سلسلے میں تمام سیاسی گروہوں اور جماعتوں سے کہا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں اور ہماری حکومت میں شامل ہوں۔ اس پر ملاحظہ کیجیے ہمارا یہ تبصرہ۔
افغانستان کے الیکشن کمیشن نے 2 نومبر کو صدارتی انتخابات کے امیدوار حامد کرزئی کو صدارتی انتخابات میں کامیاب امیدوار قرار دیا، اور اس کے بعد حامد کرزئی اپنی کابینہ کی تشکیل میں مصروف ہو گئے ہیں۔ حامد کرزئی نے منگل کو ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ان کی حکومت قومی وفاق کی حکومت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنی حکومت میں تمام سیاسی جماعتوں کو نمائندگی دینا چاہتے ہیں اور ملک کی افرادی قوت و توانائیوں سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ایسی حکومت ہو جو افغانستان کے تمام گروہوں اور قومیتوں کی آئینہ دار ہو۔ حامد کرزئی نے اسی طرح دوسرے دور کے انتخابات منسوخ کرنے کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کا ذکر کرتے ہوئے افغان عوام سے کہا کہ وہ اس فیصلے کا احترام کریں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ان کے سامنے سب سے بڑا چیلنج بد امنی، بدعنوانی کا مقابلہ کرنا اور منشیات کی کاشت اور اسمگلنگ پر روک لگانا ہے۔ افغانستان میں قومی وفاق کی حکومت کی تشکیل پر حامد کرزئی کی تاکید تمام قومی و مذہبی طبقوں کی توانائیوں سے استفادہ کرنے سے زیادہ اس لیے ہے کہ وہ اس طرح اپنی حکومت کو تمام گروہوں کے لیے قابل قبول بنانا چاہتے ہیں۔ اس بات کے پیش نظر کہ افغانستان کے الیکشن کمیشن نے صدارتی انتخابات کے امیدوار ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ کے انتخابات سے دستبردار ہونے کی وجہ سے حامد کرزئی کو الیکشن میں کامیاب قرار دیا ہے، اب عوام یہی پوچھ رہے ہیں کہ عوام کے ووٹوں کے بغیر حامد کرزئی کیسے صدر ہو گئے، اور اسی لیے حامد کرزئی بھی یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ایسی حکومت تشکیل دیں جن میں تمام گروہ شامل ہوں اور ہر طبقے کو نمائندگی حاصل ہو تاکہ ان کی حکومت پر سوالیہ نشان نہ لگ سکے۔ اور حالات کی نزاکت کو درک کرتے ہوئے حامد کرزئی نے بھی کہا تھا کہ بہتر ہوتا کہ دوسرے دور کے انتخابات منعقد ہوتے اور اس طرح پورا جمہوری عمل مکمل ہوتا۔ اسی لیے اب ان کی کوشش ہے کہ ایک قومی وفاق کی حکومت تشکیل دیں تاکہ ہر طرح کے سیاسی بحران پر قابو پا سکیں۔ لیکن اس کے باوجود ایسا معلوم ہوتا ہے کہ افغانستان میں سیاسی دھڑے، جیسا کہ ڈاکٹر عبداللہ نے بھی کہا ہے، پارلیمان کے ذریعے حامد کرزئی کی مخالفت کرتے رہیں گے۔ اب جبکہ ملک میں صدارتی انتخابات کا عمل مکمل ہو چکا ہے اور حامد کرزئی کامیاب قرار دیے جا چکے ہیں، حزب اختلاف کی جماعتوں کی نظریں آئندہ پارلیمانی انتخابات پر لگ گئی ہیں، لیکن کیا یہ سیاسی جماعتیں اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکیں گی، اس بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے، کیونکہ افغانستان میں قبائلی نظام بے حد پیچیدہ ہے جو امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ کرنے میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے۔
افغانستان کے بعد اب رخ کرتے ہیں یمن کا۔ یمن میں الحوثی گروہ کے خلاف یمنی فوج کی کارروائی 4 مہینوں سے جاری ہے، اور اس دوران اطلاعات یہ ہیں کہ سعودی عرب کی مداخلت یمن کے اندر کافی حد تک بڑھ گئی ہے۔ سعودی عرب کے جیٹ طیاروں نے الحوثی گروہ کے ٹھکانوں پر جہاں بمباری کی، وہیں اب اطلاعات یہ بھی ہیں کہ سعودی عرب کی حکومت نے یمنی فوج کو اپنی زمین دینے کا وعدہ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ ہماری زمین سے الحوثی گروہ کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں۔ یمن کی خانہ جنگی میں سعودی عرب کی مداخلت کے محرکات اور مضمرات کیا ہیں، اس صورتحال پر تبصرہ کر رہے ہیں پاکستان کے ممتاز دانشور ثاقب اکبر۔
اس وقت جو سادہ کی صورتحال ہے اور یمن کے جو حالات ہیں وہ بہت زیادہ ناگفتگو ہو چکے ہیں، اور مسلسل اگست سے جو ہے وہ یمن کی فوج جو ہے وہ سعودی افواج کے ساتھ مل کے جو اس علاقے کے باسی ہیں اور قدیم باسی ہیں اس علاقے کے زیدی، ان کے خلاف جو ہے وہ ان کی کاروائی جو ہے وہ جاری ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ سعودی عرب کو تو یہ چاہیے تھا کہ وہ بیچ میں کوئی امن امان کے لیے یا جو لوگوں کے مطالبات ہیں اس کو قبول کروانے کے لیے تھوڑا سا اپنا کردار ادا کرتا، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ سعودی عرب میں بھی جو اس وقت افواج ہیں اس کی یمن کی، ان کا ساتھ دینا جو ہے وہ شروع کر دیا ہے۔ بلکہ اس وقت جو تازہ ترین اطلاعات آئی ہیں وہ یہ ہے کہ سعودی جو ہے وہ بائی ایئر اپنی فضائیہ کو بھی جو ہے وہ میدان میں لے آیا ہے اور ان کے خلاف جو ہے ان کی کاروائیاں جو ہے وہ زیادہ تیز ہو گئی ہیں، اور اس وقت 100,000 سے زیادہ اس علاقے سے لوگ جو ہے وہ مہاجرت کر چکے ہیں اور تباہی اس علاقے میں آئی بھی ہے۔ اور ان لوگوں کا جو پچھلے دنوں انٹرویوز بھی آیا ہے اب سید عبد المالک حوثی کا، انہوں نے کہا کہ جو انسانی اور شہری حقوق ہوتے ہیں ہم اس کے علاوہ کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتے، لیکن مشکل یہ ہے کہ امریکہ اور اس کے حواری اس علاقے میں کسی ایسے گروہ کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ جن کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس علاقے میں امریکہ کی بالادستی نہ ہو، اسرائیل کی بالادستی نہ ہو۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے سامعین کے علم میں ہوگا کہ یہ جو واقعہ یہ جو نئی تازہ کاروائی شروع کی ہے علی عبداللہ صالح جو پریزیڈنٹ ہے یمن کا ان حوثیوں کے خلاف، اس کی وجہ سوائے اس سے کچھ نہیں تھی کہ وہ حوثیوں کے علاقے کی ایک مسجد میں موجود تھا اور وہاں پہ بعض لوگوں نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگا دیے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کو مطمئن کرنے کے لیے جناب کہ ہم آپ کے وفادار ہیں، مسلسل ان اس علاقے کے حوثیوں کے خلاف اس کی کاروائیاں جو ہے وہ جاری ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اس علاقے میں ہزاروں کی تعداد میں قتل ہو چکے ہیں اور 100,000 سے زیادہ جو ہے وہ بے گھر ہو چکے ہیں اور تباہی جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے، لیکن دنیا کے میڈیا کو جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سارے لوگ اور وہ ساری انجمنیں اور ادارے جو دن رات انسانی حقوق کی دعائی دیتے ہیں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اٹھیں اور علاقے کے مسلمان عوام اور ممالک کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اٹھیں اور ان مظلوموں کی حمایت کریں جن کے اوپر ان کی اپنی افواج بھی اور سعودی افواج بھی اس طرح سے حملہ آور ہے جس طرح سے اسرائیل جو ہے وہ غزہ کے فلسطینیوں کے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہے، اور یہ بہت زیادہ خطرناک اور افسوسناک صورتحال ہے۔
اور اب دیکھتے ہیں غزہ پر صہیونی حکومت کی 22 روزہ جارحیت میں جو تحقیقات عمل میں آئی ہیں اس کا نتیجہ اب تک کہاں پہنچا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا ناظرین کہ اسلامی اور عرب ملکوں ساتھ ہی ناوابستہ تحریک کے ملکوں کی درخواست پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اس بات پر بحث شروع کی تھی کہ گولڈ سٹون کی رپورٹ جس میں صہیونی حکام کے جنگی جرائم کی تائید و تصدیق کی گئی ہے سلامتی کونسل میں بحث کے لیے بھیجا جائے یا نہیں۔ چنانچہ گزشتہ روز اس پر بحث ہوئی اور اس بات پر اتفاق ہوا کہ یہ رپورٹ سلامتی کونسل میں بھیجی جائے۔ اس فیصلے کے حق میں 144 ووٹ پڑے جبکہ اس کی مخالفت میں محض 18 ووٹ۔ ملاحظہ کیجیے ہمارا یہ تبصرہ۔
اسلامی اور عرب ممالک کی درخواست پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں غزہ پر 22 روزہ جنگ کے دوران صہیونی حکام کے جنگی جرائم کے بارے میں ریچرڈ گولڈ سٹون کی رپورٹ پر بحث ہوئی اور ایک قرارداد منظور کی گئی جس میں سیکرٹری جنرل سے کہا گیا ہے کہ غزہ پر 22 روزہ حملے کے دوران صہیونی حکومت کے جرائم کے بارے میں گولڈ سٹون رپورٹ سلامتی کونسل میں بھیجی جائے۔ یہ قرارداد 18 کے مقابلے میں 144 ووٹوں سے پاس ہوئی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ بین الاقوامی قوانین کی پامالی اور انسانیت کے خلاف جرائم پر خاموشی انسانیت کے خلاف منظم جرائم میں اضافے کے اسباب فراہم کرے گی۔ عرب ممالک اور ناوابستہ تحریک کے رکن ملکوں نے اس قرارداد کا مسودہ تیار کیا تھا۔ جیسا کہ توقع کی جا رہی تھی، صہیونی حکومت کے حامی امریکہ اور یورپی ممالک نے اس کی مخالفت کی تھی۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن میں گولڈ سٹون کی رپورٹ کی منظوری کے بعد سلامتی کونسل میں پیش کرنے کے لیے اس کی جنرل اسمبلی میں بھی منظوری جرائم پیشہ صہیونی حکام پر ایک بہت ہی کاری ضرب سمجھی جاتی ہے۔ اسی طرح ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے بھی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے کہا ہے کہ غزہ پر صہیونی حکومت کے 22 روزہ حملے کے دوران صہیونی حکام کے جرائم کے بارے میں گولڈ سٹون کی رپورٹ سلامتی کونسل میں پیش کریں۔ اس تنظیم نے اسی طرح صہیونی حکومت پر اس بات کو لے کر بھی تنقید کی ہے کہ اس نے جنگی جرائم کی تحقیقات کی راہ میں مشکلات کھڑی کی اور آزادانہ طریقے سے تحقیقات انجام دینے کی اجازت نہیں دی۔ صہیونی حکام نے ان درخواستوں کے جواب میں ہمیشہ کی طرح مظلوم نمائی کا حربہ اپنایا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں گولڈ سٹون کی رپورٹ پیش کی جانے سے قبل امریکی ایوان نمائندگان نے بھی کوشش کی کہ ایک بیان جاری کر کے اس رپورٹ کو غیر معتبر قرار دے دے۔ امریکی ایوان نمائندگان کے بیان میں باراک اوباما اور ہلری کلنٹن سے کہا گیا ہے کہ وہ اس رپورٹ کی ہر سطح پر پوری قوت کے ساتھ مخالفت کریں۔ البتہ امریکی ایوان نمائندگان اور امریکی حکومت کی طرف سے اس طرح کے موقف کا اختیار کیا جانا کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ امریکی حکومت گزشتہ 60 برسوں سے غاصب صہیونیوں کے جرائم کو چھپانے اور انہیں الٹے طریقے سے پیش کرنے کی کوششوں میں لگی ہوئی ہے۔ جب سے اقوام متحدہ کا وجود عمل میں آیا ہے، صہیونی حکومت کے خلاف قراردادوں کو جس قدر امریکہ نے ویٹو کیا اور اپنے اس پاور کا استعمال کیا ہے، اتنا کسی بھی ویٹو پاور نے کسی بھی مسئلے میں اس پاور کا استعمال نہیں کیا ہے۔ لیکن امریکی ایوان نمائندگان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے صہیونی حکام کے جرائم پر اپنی آنکھیں بند نہیں کی اور نہ ہی اس کے لیے وہ تیار ہوئے۔ انہی میں سے ایک برائن براڈ بھی ہیں جن کا تعلق ڈیموکریٹک پارٹی سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں غزہ میں تھا اور گولڈ سٹون کی رپورٹ کو پوری طرح سے میں نے پڑھا ہے اور آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس رپورٹ میں بہت سی ایسی باتیں جو کہی گئی ہیں اگرچہ مناسب نہیں مگر وہ صحیح ہیں، انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ غزہ پر صہیونی حکومت کی 22 روزہ جارحیت اور اس کے مقابلے میں فلسطینیوں کی استقامت نے فلسطین پر صہیونیوں کے 60 سالہ قبضے کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ کر دیا ہے۔ اسی لیے صہیونی حکومت اب اس سے زیادہ مظلوم نمائی نہیں کر سکتی اور نہ ہی دوسروں پر یہودی دشمنی کا الزام لگا کر اپنے مظالم و جرائم پر پردہ ڈال سکتی ہے۔
اور اب پرامن مقاصد کے لیے ایٹمی ٹیکنالوجی کے استعمال اور آئی اے اے کی ذمہ داریوں پر گفتگو کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوری ایران کے مستقل مندوب محمد خزائی نے ایک بار پھر عالمی ایٹمی توانائی کے عالمی ایجنسی یا آئی اے اے پر زور دیا ہے کہ وہ رکن ممالک کے ساتھ اور زیادہ تعاون کریں اور رکن ممالک کو پرامن مقاصد کے لیے ایٹمی ٹیکنالوجی کی فراہمی کے تعاون سے اپنے فرائض اور ذمہ داریوں پر زیادہ عمل کریں۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر جناب گلشن عباس نقوی صاحب کو۔ السلام علیکم جناب نقوی صاحب، ظاہر ہے کہ یہ جو ادارہ ہے اقوام متحدہ کا آئی اے اے، تو ظاہر ہے ایک جو بہت سارے ادارے ہیں اس میں سے ایک ذیلی ادارہ یہ بھی ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پورا جو سسٹم ہے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی ہو یا سلامتی کونسل ہو، اس پر امریکہ اور بعض ممالک جو ہیں اپنا اثر و رسوخ ہمیشہ جو ہے وہ چھاپے رکھتے ہیں اور اس پہ برقرار رکھتے ہیں۔ چنانچہ جس طریقے سے اس عالمی ادارے کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے وہ ادا نہیں کر پا رہا۔ اس دوران ایک بار پھر ایران نے مطالبہ کیا آئی اے اے سے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں اور فرائض پر عمل کرے، تو جو ایران کا مطالبہ، پہلے اس پر آپ کا تبصرہ چاہوں گا۔
جی ہاں، ایران کا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ آئی اے اے کو دوسرے ممالک جو ہیں جو این پی ٹی کے رکن ممالک ہیں اور اس ایجنسی کے جو رکن ہیں ان کے ساتھ ایٹمی تعاون کرنا چاہیے. یہ ایران کا مطالبہ ہے اور بالکل جائز اور قانونی مطالبہ ہے. قانونی اور جائز میں نے یہ الفاظ اس لیے استعمال کیے کیونکہ آئی اے اے جو ہے اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں, کچھ فرائض ہیں, تو ان کی طرف میں ایک اشارہ کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلا جو اس کا آئی اے اے کا یا ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی جو ہے اس کا سب سے پہلا جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ تمام ممالک جو ہیں ان کو پرامن ایٹمی مقاصد کے لیے ایٹمی توانائی سے استفادہ کرنا جو ہے ان کا حق بنتا ہے جی, دنیا کے سارے ممالک کا, اور ایران بھی یہی کہتا ہے اور بہت سے ممالک دنیا کے اس بات کو علل اعلان کہتے ہیں کہ تمام ممالک کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ پرامن مقاصد کے لیے ایٹمی توانائی سے استفادہ کریں. اب آئی اے اے کی سب سے پہلی ذمہ داری اور سب سے پہلا اس کا جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس حق کی حمایت کرے, اور معذرت چاہتا ہوں, اور دوسرا جو اس کا فرض بنتا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ جن ممالک نے این پی ٹی معاہدے پر دستخط کیے ہیں تو اب آئی اے اے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان ممالک کی ایٹمی سرگرمیاں جو ہیں ان پر نظر رکھے اور ان پر نگرانی کرے اور دیکھے کہ کہیں اس کا استعمال غلط تو نہیں لوگ کر رہے, کیا خفیہ طور پر مثلا ظاہر میں یہ کر رہے ہوں کہ ان کی ایٹمی سرگرمیاں جو ہیں وہ پرامن ہیں لیکن خفیہ طور پر کہیں وہ فوجی مقاصد کے لیے تو ان کے در پہ نہیں ہیں. تو نگرانی کرنا جو ہے این پی ٹی کے رکن ممالک کے ایٹمی سرگرمیوں کی, یہ بھی اس کا حق بنتا ہے آئی اے اے کا. اور تیسرا اہم بات جو ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ یہ ہے کہ آئی اے اے کی ایک اہم ذمہ داری جو ہے وہ یہ ہے, اور یہ ساری چیزیں جو ہیں آئی اے اے کے منشور میں شامل ہیں. اور تیسرا فرض جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ جتنے بھی این پی ٹی کے رکن ممالک ہیں آئی اے اے پر فرض ہے کہ ان کی ایٹمی مدد کرے, ان کے ساتھ تعاون کرے, اور جو بھی ان کو بہرحال ضرورت ہے جس چیز کی قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ ساری چیزیں فراہم کریں, یہ اس کے اہم فرائض ہیں آئی اے اے کے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ آپ نے بھی اشارہ کیا امریکہ اور بعض یورپی طاقتیں جو ہیں وہ آئی اے اے کو ان فرائض پر عمل کرنے نہیں دیتی ہیں, بلکہ جو حق کا جہاں تک مسئلہ ہے کہ حق کی حمایت کرے تو ایک تو آئی اے اے جو ہے وہ اس کی حمایت نہیں کرتی. عام طور پہ ہم نے نہیں دیکھا گیا ہے کہ وہ حمایت کرے اس بات کی کہ اس کے کس رکن ملک کے پاس جو ہے وہ ایٹمی سرگرمیاں انجام دے رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اسی پلیٹ فارم سے اپنے پلیٹ فارم سے کہے کہ ہمارا یہ رکن ملک ہے اور اس کو حق حاصل ہے کہ اپنی پرامن مقاصد کے لیے ایٹمی سرگرمیاں جو ہیں وہ جاری رکھے اور یہ اس کا حق بنتا ہے, اس کو چاہیے. لیکن اس میں کوتاہی کر رہی ہے یہ تنظیم جو ہے, یہ جی ادارہ جو ہے.
نفس صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟
جی, اور دوسرا جو میں نے کہا کہ وہ نگرانی کرنی چاہیے, تو صرف یورپی ممالک نے جیسا کہ آپ نے بھی اشارہ کیا کہ اقوام متحدہ کو اور اس کے جتنے بھی ذیلی ادارے ہیں ان کو اس نے اعلی کار بنا رکھا ہے امریکہ اور یورپی ممالک نے. اب تین اس کے فرض بنتے ہیں آئی اے اے کے, لیکن دو کو بالکل وہ نظر انداز کیے ہوئے ہے اور صرف نگرانی کا کام انجام دے رہی ہے,
یعنی جو ہے وہ دوہرے معیار پر کام
جی اس پہ بھی دوہرے معیار پر کام کر رہی ہے. دوہرے معیار پر اس طرح کہ خود امریکہ اور آئی اے اے نے ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کو اپنا اعلی کار بنا رکھا ہے, یعنی اس کو ایک تکنیکی اور فنی ادارے کی بجائے اس کو ایک سیاسی تنظیم میں تبدیل کر دیا ہے تاکہ دوسرے ممالک پر اپنا دباؤ
ڈال سکے. میرا مقصد جو کہنا تھا دوہرے معیار کو یہ کہ بعض ملکوں میں تو نگرانی کرتی ہے یہ تنظیم لیکن اسرائیل میں آج تک اس کی جو ہے وہ پہنچ یا رسائی ممکن نہیں ہو سکی. بہرحال جی دوسری بات جو میں آپ سے یہاں پر یہ کہنا چاہ تھا کہ آپ دیکھیں کہ گزشتہ تین چار برسوں سے بارہا آئی اے اے نے اپنی مختلف رپورٹوں میں اس بات کو ثابت کیا ہے اور کہا ہے تاکید کے ساتھ بھی, کل بھی کہا ہے البرادری نے پرسوں بھی کہ ایران کے پرام ایٹمی پروگرام میں کسی طرح کا کوئی انحراف نہیں پایا گیا. اس کے باوجود اور امریکہ کی بھی جو ہے وہ 16-17 جو انٹیلیجنس ایجنسی انہوں نے بھی اس بات کی تحقیق, اس کے باوجود امریکی حکام بار بار یہ راگ الاپ رہے ہیں کہ ایران کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ خطرناک ہے یا فوجی مقاصد کے لیے ہے, اور ابھی ہیلی کلنٹن نے تل ابیب میں یہ بیان دیا ہے. اس سے پہلے ویانا میں جو ہے وہ بات بھی ہوئی اور امریکی حکام خود کہہ بھی چکے ہیں, ہیلی کلنٹن نے بھی کہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہو، ایران پرامن مقاصد کے لیے کاروائیاں انجام نہیں دے رہا ہے، سرگرمیاں انجام نہیں دے رہا ہے، تو اس سے پہلے جب یہ بات کی پھر تل ابیب میں پہنچ کے ایسا کہنا کیا مفہوم رکھتا ہے؟
جی، امریکی حکام جو ہیں ہمیشہ دنیا کے عالمی جو موضوعات ہیں ان کے بارے میں متضاد بیانات دیتے رہتے ہیں، یہ ان کا وتیرہ اور ان کی سمجھے کہ پالیسی کا حصہ ہے۔ جہاں تک آپ نے بات کی تھی محمد البرادعی کی، تو میں یہ یہاں
ایک منٹ کا وقت ہے
جی، یہ کہنا چاہوں گا کہ البرادعی تقریباً 12 سال تک اس کے ڈائریکٹر رہے ہیں آئی اے ای اے کے، تو اس دوران انہوں نے 20 رپورٹیں جو ہیں وہ پیش کی ہیں، اور 20 یعنی ایران کی ایٹمی سرگرمیوں کے بارے میں 20 رپورٹیں پیش کی ہیں، اور ان 20 رپورٹوں میں اس بات کو اعتراف کیا ہے اس بات کا، اور اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ہمیں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے کہ ایران کا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ فوجی مقاصد کے لیے ہے، اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملا، اور اسی مہینے کے آخر میں نومبر کے آخر تک وہ اپنے اس عہدے سے الگ بھی ہو رہے ہیں۔ تو ان کی آپ سمجھیں کہ وہ ساری جتنا عرصہ بھی رہے ہیں اس عہدے پر، تو ہمیشہ یہی کہتے رہے ہیں کہ ایران کا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ پرامن مقاصد کے لیے ہے، اور اس میں کوئی کسی طرح کا کوئی انحراف نہیں پایا جاتا۔ اور جہاں تک امریکی حکام کی بات ہے، امریکی حکام جو ہے وہ ہمیشہ متضاد باتیں کرتے رہتے ہیں، اور یہ صرف دباؤ بڑھانے کے لیے ہے ایران پر، وگرنہ آپ جی اگر ٹائم ہے تو
جی بہت شکریہ آپ کا۔ جی ہاں یقیناً میں آپ کے جملے کو مکمل کر دوں کہ صرف دباؤ بڑھانے کے لیے، ورنہ خود امریکی حکام بھی جانتے ہیں کہ ایران کا ایٹمی پروگرام پرامن مقاصد کے لیے، اور اس بات کا انہوں نے خود بھی اعتراف کیا ہے۔ تو اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس رضوی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے، خدا حافظ، بہت شکریہ۔